الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله العظيم. حديث پاک میں ہے کہ حلال مال بعد اور فرائض کے، مطلب یہ کہ حلال مال کا حاصل کرنا فرض ہے بعد اور فرضوں کے، یعنی ان فرضوں کے بعد جو اسلام میں ہیں، جیسے نماز، روزہ وغیرہ. تو حلال مال کی طلب فرض تو ہے، مگر اس فرض کا رتبہ دوسرے فرضوں سے کم ہے جو اسلام میں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے. اور اس فرض، یہ فرض جو ہے اس شخص کے لیے ذمہ ہے جو مال کو ضروری خرچ کے لیے محتاج ہو، یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یا اہل و عیال کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کے اوپر یہ فرض ہے حلال مال کمانا. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس بقدر ضرورت موجود ہو مال، مثلا اس کی کوئی جائیداد ہے، کوئی دکان ہے کرائے پہ دی ہوئی ہے، جائیداد ہے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، وہاں سے کرایہ آتا ہے، تو اس کی ضروریات اس سے پوری ہو جاتی ہیں. تو اب اس کے اوپر یہ فرض نہیں رہتا، کیونکہ مقصود تو حاصل ہے، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو حاجتوں کو رفع کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. مال جو ہے اس سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تاکہ بندہ اپنی ضروری حاجتیں پوری کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو. اور ظاہر بات ہے کہ بغیر کھائے پیے عبادت کیسے کرے گا، کمزوری ہو جائے گی، تین دن روٹی نہیں ملے گی تو بستر پہ لیٹا رہے گا. تو مقصود مال جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی عبادت ہے. تو جس کو بقدر ضرورت یہ میسر ہو گیا مال، تو اس کو خامخواہ پھر ہرس نہیں رہنی چاہیے اس چیز کی کہ مجھے اور مال ملے. جب انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور بقدر ضرورت نہیں بقدر راحت اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو باقی جو وقت ملے اس کو اللہ کی یاد میں لگائے. یہ کرنا کہ ایک دکان ہے اور ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اس دکان سے، اہل و عیال کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، اپنی بھی پوری ہو رہی ہیں، مکان اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہاں کرائے پہ ہے تو کرایہ ادا کر رہا ہے، غرض یہ کہ ہر قسم کی ضرورت اس کی پوری ہو رہی ہے اور بقدر راحت پوری ہو رہی ہے، تو پھر یہ حوث پیدا کرنا کہ میری ایک اور دکان ہو جائے، اپنے آپ کو اور زیادہ مشغول کر لینا، شریعت نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. اتنا مشغول کر لینا اپنے آپ کو کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ ملے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہ ملے، بزرگوں کی صحبت میں جانے کے لیے وقت نہ ملے، بس ہر وقت صبح سے لے کے رات تک کمائی ہی کمائی ہو رہی ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی تجارت، ایسا کاروبار جو ہمیں اللہ والوں کے پاس جانے سے مانے ہو، اگرچہ فتوے کے روح سے وہ جائز ہے لیکن میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں. کیوں؟ تقوی فرض ہے، اور جس ذریعے سے تقوی حاصل ہو وہ ذریعہ بھی فرض ہو ہے. اور ظاہر بات ہے تقوی جو ہے یہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. تو اہل اللہ کی صحبت کو میں فرض قرار دیتا ہوں. انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اہل اللہ کی صحبت سے ہوتی ہے. اس کے لیے ایک معرف ہوتا ہے, پہچان کروانے والا. انسان خود اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. جب اہل اللہ کی صحبت میں جاتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, اور جن مثالوں سے وہ اللہ کی محبت سکھاتے ہیں تو وہ دل میں اترتی جاتی ہیں. کیوں کہ وہ دل سے بات نکلتی ہے, تو جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ جا کے اثر کرتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بزرگان دین کی صحبت میں جا کر انسان جلد اللہ والا بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے مجاہدات اللہ کے راستے میں بہت کیے ہیں, اور اپنے سینے میں ایک ٹوٹا ہوا دل لگتے ہیں, اور جب وہ باتیں کرتے ہیں تو دل کی گہرائی سے باتیں کرتے ہیں, اور ان کے اوپر شفقت و محبت غالب ہوتی ہے. تو وہ باتیں دل پہ جا کے لگتی ہیں. تو ایک پہچان کروانے والا چاہیے ہوتا ہے. میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بچہ ہے, اس کا باپ بچپن میں باہر چلا گیا, 30 سال کے بعد واپس ایئرپورٹ آیا, اس کی والدہ بھی ساتھ اور وہ بچہ بھی ساتھ. ایئرپورٹ لینے گئے ہیں, والدہ کو گاڑی میں, ضعیف گاڑی میں اس کو رکھ دیا, اور ایک ساتھ بڑے میاں کو لے لیا جو اس کے ابا کو پہچانتے تھے. اب اس بچے نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا کیونکہ یہ چھوٹا تھا, چلا گیا اس کا ابا بچپن ہی سے چھوڑ کے چلے گئے باہر. 30 سال کے بعد آئے ایئرپورٹ پہ, جب پہنچے تو وہاں سے ایک صاحب نکلتے ہیں, اپنا لگج لیا ہوا ہے, اور اس بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا میرا سامان اٹھا لو اور ٹیکسی اسٹینڈ تک پہنچا دو. تو بچہ کہتا ہے کہ جناب میں تو اپنے ابا کے لیے آیا ہوا ہوں, میرے ابا آنے والے ہیں, میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. تو یہ پورا منظر وہ بڑے میاں پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے, جلدی سے بھاگ کے آئے اور کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہی تو تمہارا ابا ہے. تو جیسے اس نے بتایا کہ یہی تمہارا ابا ہے, وہ فرحت خوشی ہیں, خوشی اور اتنی زیادہ مسرت اس کو ہوئی کہ سارا سامان ابا کا اٹھا لیا اور اتنا زیادہ خوش ہوا ابا سے ملاقات کر کے. تو پہلے تو پہچان نہیں تھی اس کو, لیکن ایک پہچان کروانے والے نے اس کی پہچان کروائی, اور پہلے اجنبیت سی اسی شخص کے ساتھ تھی, لیکن پہچان ہونے کے بعد اب وہ اجنبیت انس اور محبت میں تبدیل ہو گئی. یہی کام اہل اللہ کرتے ہیں. پہلے ہمیں نماز سے وحشت ہوتی ہے, روزے سے گھبراہٹ ہوتی ہے, گناہ چھوڑنے سے دل نہیں چاہتا, مشقت اٹھانی پڑتی ہے, دل نہیں چاہتا کہ مزے کی چیزیں چھوڑے, گھبراہٹ ہوتی ہے, وحشت ہوتی ہے. لیکن جب اہل اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ذالکم اللہ, یہ ہے تمہارا اللہ, یہ ہے تمہارا پالنے والا, اب وہ جو وحشت تھی, گھبراہٹ تھی, وہی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب نماز پڑھنا بھی آسان, روزہ رکھنا بھی آسان, حج کرنا بھی آسان, جتنے بھی ارکان ہیں اسلام میں سب آسان ہو گئے. کیوں؟ محبت پیدا ہونے کے بعد اور پہچان پیدا ہونے کے بعد. اس لیے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت میں زیادہ رہنا چاہیے. محبت کی وجہ سے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت مانگنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت مانگی, تو ہم کیوں نہ اللہ سے محبت مانگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محبت حاصل تھی, لیکن امت کو سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے اللہ کی محبت مانگو. اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, وحب من یحبک, اور ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ,
اہل اللہ کی محبت. دیکھیے سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالی کے محبوب بندوں کی محبت مانگی اللہ تعالی سے. تو بھائی ہمیں بھی تو مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی جو آپ کے محبوب بندے ہیں اے اللہ ان کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں اسی ذوق کو بیان فرماتے ہیں، یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات. اہل اللہ کے صدقے میں یہ زمین اور آسمان قائم ہیں. ایک شخص حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، ایک شخص بھی ایسا ہے تو قیامت نہیں آئے گی. تو پوری کائنات زمین اور آسمان سب وہ ایک اللہ والے کی وجہ سے قائم ہے. جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. اس میں ایک بات یاد آئی، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک تو قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت کبریٰ. قیامت کبریٰ تو قیامت جب وقت آئے گا زمین آسمان سب ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، قیامت آ جائے گی. اور ایک قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت. وہ کب ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر قیامت آ جاتی ہے، اس کے دل کی زمین ہل جاتی ہے، آسمان ٹوٹ پڑتے ہیں، قلب پہ قیامت آتی ہے اس کے. اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کو چھوڑنے والا، اللہ تعالی سے غداری کرنے والا کبھی بھی اطمینان اور چین سے نہیں رہ سکتا. تو اہل اللہ کی صحبت بڑی نعمت ہے. جہاں بھی اہل اللہ مل جائے، کچھ نیک بندے مل جائیں، تو دوستو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے مجھے یہ پتا چل گیا کہ جنت میں اہل اللہ سے ملاقات ہوگی تو جنت میں جانے کا میرا شوق اور بڑھ گیا. سبحان اللہ، کیسی ان حضرات کے اندر طلب، محبت. اہل اللہ سے محبت کرنا گویا کہ اللہ سے محبت کرنا ہے. اہل اللہ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے. خاصان خدا خدا نہ باشد لیکن زیر جدا جدا نہ باشد. اہل اللہ جو ہیں خاصان خدا اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے. یہ مظہرے ہیں، مظہر اللہ تعالیٰ کے یہ مظہر ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انوارات کے مظہر ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا نور ان اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. جو عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت، وہ عشق کی خاصیت. ایک خانہ بہ خانہ، ایک سینہ بہ سینہ. اہل اللہ کے سینے سے اللہ کی محبت منتقل ہوتی ہے. تو بھائی جب ہم اہل اللہ کی صحبت میں جائیں یا ان کی باتیں سنیں تو اپنے دل ان کے سامنے پیش کریں، دل پیش کریں، کیونکہ دل پہ ہی تو وہ محنت کرتے ہیں. دل وہ ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل اچھا ہو جائے تو سب چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں، اگر دل فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، تو ہر شے خراب ہو جائے گی. اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. یہ دیکھیں حدیث پاک کا ترجمہ ہے یہ، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیابا ہو گیا، عالم بیابا ہو گیا. سبحان اللہ، دل کی بات ہی کچھ اور ہے میرے دوستو. دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی، بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی. اس لیے اہل اللہ کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں. جو بھی چیز مٹکے میں ہوتی ہے وہی باہر نکلتی ہے. مٹکے میں اگر پیشاب ہے تو پیشاب باہر نکلے گا بھائی، یہ دودھ ہے تو دودھ باہر نکلے گا، شہد ہے تو شہد باہر نکلے گا. مٹکے میں اگر اللہ کی محبت ہے، فکر آخرت ہے، بے رغبتی ہے دنیا سے، تو وہی شے چہرے سے ظاہر ہوگی، اعمال سے ظاہر ہوگی. آپ دنیا کو ترجیح نہیں دیں گے، دنیا کے خسارے کی فکر نہیں کریں گے، اپنے دین کے خسارے کی فکر کریں گے، آخرت کو ترجیح دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تعجب کی بات ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی ترجیح دینے والی نہیں ہے، یہ تو چیز فنا ہونے والی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ایسی چیز پیش فرماتے ہیں کہ جس کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے. تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کا عیش بھی ختم ہونے والا، یہاں کی مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہاں کا جتنا بھی راحتیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں کا عیش کبھی ختم نہیں ہوگا. جو جنت میں جائے گا وہاں کبھی اس کا عیش ختم نہیں ہوگا. اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو جہنم میں جائے گا تو وہاں کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا. تو میرے پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا، اور جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں اس کا حلال کمائی کے ساتھ بہت بڑا دخل ہے. جیسے کہ انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ یو آر واٹ یو ایٹ، یو آر واٹ یو ایٹ، جو انسان کھاتا ہے وہی ہوتا ہے، جیسی غذا ہوتی ہے ویسے اعمال صادر ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات، طیبات کھانا کھاؤ، طیب کھانا کھاؤ، حلال پاکیزہ کھانا کھاؤ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی کیسی باتیں سکھا رہے ہیں. کھانا تو سب کھاتے ہیں، لیکن ایک وہ شخص کھانا کھاتا ہے جو حرام کھانا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستوں سے حاصل کر کے کھاتا ہے، لیکن رسولوں کا راستہ کیا ہے؟ طیب، پاک، حلال کھانا کھانا. اور اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، تو ہم سب کو ایسا کھانا کھانا جو حلال ہو، طیب ہو، پاک ہو، حلال کمائی سے حاصل شدہ ہو. وَعْمَلُوا صَالِحًا، تو عمل، نیک عمل اور صالح عمل کیجئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کا، حلال کمائی کا تعلق، جو انسان نیک عمل کرتا ہے حلال کمائی سے بہت گہرا تعلق ہے. یہ جتنے بھی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں ان کا کھانا دیکھیں، طیب ہوگا، حلال ہوگا، یہاں تک کہ وہ شبہات سے بھی بچیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حلال بھی بیین ہے، حرام بھی بیین ہے، یعنی واضح ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. ان دونوں کے درمیان ایک شبہ والی چیز ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. المتقی من یتقی الشبہات، متقی وہ شخص ہے جو شبہ سے بھی بچے. معلوم ہو جائے بھائی ایک گلاس رکھا ہوا ہے اس میں دودھ ہے، دوسرا گلاس ہے اس میں بھی دودھ ہے، تیسرا گلاس ہے اس میں بھی دودھ ہے. اب کسی ایک، آپ کو پتا ہے کہ ایک گلاس میں ایک پیشاب کا قطرہ گرا ہوا ہے، تو کیا ہے کہ اسی گلاس کو پیئیں گے کیا؟ شبہ والی چیزوں سے اجتناب کرنی چاہیے. جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس میں بھی شبہ ہو سکتا ہے، معلوم نہیں اب کس میں گرا ہوا ہے، تو اجتناب کرنی چاہیے. تو یہ بہت نازک ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اب مرتے دم تک کرنی ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہنا ہے. تو کمائی کرنی ہے لیکن اس کی ہوس دل میں پیدا نہ ہو. جس کے پاس بقدر ضرورت موجود ہو تو بھائی اس پر بڑھانا فرض نہیں ہے، بلکہ جو حرص ہوتی ہے یہ اللہ تعالی سے غافل کر دیتی ہے. اور جتنا زیادہ کثرت سے مال ہوتا ہے انسان گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ حلال مال جو ہے اسی کو حاصل کرنا چاہیے، اور حرام کی طرف مسلمانوں کی تو بالکل ہی توجہ نہیں ہونی چاہیے. وہ مال بے برکت ہوتا ہے، اور ایسا شخص جو حرام خور، دین اور دنیا میں ذلت اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار میں رہتا ہے ہر وقت. اور بعض لوگ کہتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے کہ آج کل جناب حلال مال کمانا بالکل ہی ممکن نہیں ہے، بہت ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ حلال کمائی نہیں کر سکتے ہم، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر اگر ہم نہیں کمائیں گے تو ہمارے گزارا کیسے ہوگا؟ یہ سراسر غلط ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے. یاد رکھیں شریعت پر عمل کرنے والے کے غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو جان کی بازی لگا کر حلال اور طیب کھانا حاصل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, شریعت کے اصولوں پر اپنا کاروبار چلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرماتے ہیں. جس کی نیت حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی حلال مال عطا فرماتے ہیں. انسان کے اوپر ہے, جو انسان چاہے سمجھ لے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ ممکن نہیں ہے حلال کمائی کرنا اور وہ جب تک میں غلط راستوں کو اختیار نہیں کروں گا میں حلال پیسہ نہیں کما سکوں گا, تو پھر اس کے لیے وہی راستے کھلتے ہیں. اور جو شخص یہ نیت کر لیتا ہے کہ مجھے حلال کمانا ہے, حلال کھانا ہے, خود بھی کھانا ہے, بچوں کو, بیوی کو, سب کو حلال کھاؤں, حلال جو ہے وہ کما کر دینا ہے, تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور ایسے شخص کے لیے حلال کے راستے کھولتے ہیں. دوستو یہ تو ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں جگہ جگہ وعدہ فرمایا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بھائی جو متقی شخص ہوتا ہے وہی ہے نا جو گناہوں سے بچے گا, حرام سے بچے گا, تقوی والا شخص ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے راستے کھولیں گے, ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا گمان بھی نہیں جائے گا وہاں پہ. دوستو ارادہ تو کریں, شیخ پینے کا ارادہ تو کرو, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. تو اس یہ نازک زمانے میں جن اللہ کے بندوں نے حرام اور شبہ کے مال سے اپنے نفس کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی عمدہ حلال مال عطا فرماتے ہیں. ہمت کی بس کمی ہے. یہ تو ہم لوگ مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں. جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ رہتا ہے اور قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے رہتے ہیں, بزرگوں کی باتوں پہ وہ عمل کرتے رہتے ہیں, علماء سے پوچھتے رہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں. یہ جاہلانہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ جناب اس زمانے میں حلال کمانے کا راستہ نہیں ہے, بغیر ہیرا پھیری کیے ہوئے حلال ہم کمائی کر نہیں سکتے. ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے, نہ ایسے لوگوں کے لٹریچر پڑھنے چاہیے. کسی عالم سے, کسی بزرگ سے, کسی اللہ والے سے مشورہ کرنا چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ تسلی ہو جائے گی. تو ایسے وسوسوں کو دل سے بھی نکال دینا چاہیے. یاد رکھیں جو لوگ مال کی وجہ سے بہت کم احتیاط کرتے ہیں, ناجائز نوکریاں کرتے ہیں, دوسروں کے حق تلفی کرتے ہیں, یہ سب حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی اس چیز کی میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تو ہمیں مل کے رہے گا, ہم کیوں حرام کا راستہ اختیار کریں کمانے کے لیے؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, وہ ضرور مل کے رہے گا, لیکن حرام کا راستہ اختیار کرنا مال کمانے کے لیے یہ تو بات صحیح نہیں ہے. اور پھر دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا, بدنیتی کرنا, کسی کا مال اٹھا لینا, کسی کا زیور چوری کر لینا, پیسے رکھے ہوئے ہیں گھر میں کہیں الماری میں اور پیسے نکال لینا, یہ تو اپنے آپ کو دوزخ میں لے جانے کی تیاری کرنا ہے. اللہ نے جو ہمارے مقدر میں جو مال لکھا ہوا ہے ہمیں تو وہ مل کے رہے گا, کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن ہم غلط راستہ کیوں اختیار کریں اور اپنی عاقبت خراب کریں؟ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی کھانا کبھی بہتر اس کھانے سے نہیں کھایا جو اپنے دونوں ہاتھوں کے عمل سے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے اس شخص نے کھانا کھایا. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کے عمل سے کھاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی بہت عمدہ چیز ہوتی ہے. جیسے کوئی پیشہ، کوئی ہنر ہے، تجارت ہے، انسان کرتا ہے، شریعت کے اصول کے مطابق اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، خامخواہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہنر ہوتا ہے، کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں پہ بوجھ بنے ہوتے ہیں، دوسروں کے مال پہ نظر ہوتی ہے، اور دوسرے رشتہ دار رحم کھا کر اس کی امداد کر دیتے ہیں. جو شخص کمانے کے قابل ہو، اللہ نے اس کو صحت بھی دی ہے اور وہ کما سکتا ہے، تو اس کو کمانا چاہیے، ہاتھ دوسروں کے سامنے نہیں پھیلانا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی. اب کوئی شخص جو ہے محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، تو بھائی پیغمبروں کی سنت ادا کر رہا ہے، اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ ایک شخص ہے کہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اب اس کو کہیں نوکری نہیں مل رہی، اپنی آبرو اور اپنی عزت کی وجہ سے کہیں نوکری بھی نہیں کرتا، ہاتھ سے کمائی کرنی پڑے گی مجھے، میرے سٹیٹس اور میری شان کے خلاف ہے، تو ایسا شخص پریشان رہے گا. جب پیغمبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ہاتھوں سے کمائی کی، دوستو اپنی عزت اور اپنی آبرو یہ بڑی چیز ہے. ہماری عزت، ہماری آبرو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر تو نہیں ہے، انہوں نے تو اس چیز کی پرواہ نہیں کی. اب دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. بھائی مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اپنے سٹیٹس اور اپنی شان کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ کس وقت کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے. یہ تو سب جہالت کی باتیں ہیں. ہنر بھی ہے، پیشہ بھی ہے، کر سکتا ہے کام، لیکن پھر بھی کام نہیں کرتا اور پریشان رہتا ہے، تو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے میرے دوستوں. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہیں، یعنی کمالات کے ساتھ ہیں اور تمام عیبوں سے پاک ہیں، نہیں قبول کرتا ہے مگر طیب کو، یعنی اللہ تعالیٰ طیب مال، حلال مال قبول فرماتے ہیں، حرام مال وہاں قبول نہیں ہے. بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حرام مال خیرات کر کے ثواب کی امید رکھنا بھی کفر ہے. حرام مال سود کا مال آیا ہے، بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے کسی کو دے دے غیر مسلم کو، اور اللہ نے حکم کیا ہے مومنوں کو، اس چیز کا حکم فرمایا ہے مسلمین کو، یعنی رسولوں کو، یا ایھا الرسل کھاؤ پاک چیزیں، یعنی حلال، اور عمل کرو اچھے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں. اب جو شخص حرام مال کھاتا ہے، آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک آدمی اس آدمی کے بارے میں لمبا سفر کرتا ہے، حج کا لمبا سفر کیا، یا علم حاصل کرنے کی کوئی لمبا سفر کیا یا تجارت کے لیے کوئی لمبا سفر کیا, اب اس کا حال کیا ہو گیا؟ پورا گندا حال, گرد آلود, کپڑے میلے کچیلے, حال بالکل ایسا. مشقت سفر کی وجہ سے اب اس حالت میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے, اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, یا اللہ. بار 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 اللہ کو پکارتا ہے, رحم کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری ہو جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو دعا کر رہا ہے اس حالت میں, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, یعنی اس نے کھانا بھی اس کا حرام ہے اور پینا بھی حرام ہے اور لباس جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام مال سے ہے. حرام مال سے گزر کرتا ہے, اسی سے پرورش پاتا ہے. لیکن جس کے والدین نے نابالغی کی حالت میں کسی نابالغ کی پرورش کی حرام مال سے, اور وہ شخص بالغ ہو کر اس نے حلال مال حاصل کیا اور اسی سے سب چیزیں اپنی پوری کی حلال مال سے, تو وہ شخص اس حکم میں داخل نہیں ہے. نابالغی میں جو کام کیے اس کا گناہ تو والدین پر جائے گا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے, تو پھر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یعنی باوجود اس قدر مشقتوں کے مال حرام کے استعمال کی وجہ سے ہرگز دعا قبول نہیں ہوگی. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ دعا کی وجہ سے اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی, بلکہ تقدیر الہی کی وجہ سے, اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کو دینا. جیسے ایک کافر ہے, اس کی بھی تو حاجت پوری ہو جاتی ہے, اللہ اس کی بھی تو حاجتیں پوری کرتے ہیں, تو تقدیر میں وہ چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو دعا قبول ہونے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے, اور اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالی اس کا مقصود اس کو عطا فرما دے اور اس طرح پر ثواب عنایت فرما دے. تو یہ بات تو اس کو حاصل ہو جاتی ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے. تو اللہ تعالی سے مقصود طلب کرے. یہاں سے معلوم ہوا کہ حلال کھانے میں بڑی برکت ہے اور واقعی اس میں خاص تاثیر ہوتی ہے. اور ایک اور خاص بات, جو شخص حلال کھاتا ہے تو نیکی کرنے کی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, عقل میں سلامتی پیدا ہوتی ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جو حرام کھاتا ہے, عجیب بات فرمائی تھی بزرگ نے, کہ جو شخص حرام کھاتا ہے تو اعضا اس کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں. یعنی عقل تو نیکی کا حکم کرتی ہے لیکن وہ اس کی اطاعت نہیں کرتے. یہ بات وہی حضرات جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں عطا فرمائی ہو, جن کا دل سیاہ ہے, گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر کے دل سیاہ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایسا دل نہ آئے کہ ہم ڈسٹنگوش نہ کر سکیں, تمیز نہ کر سکیں حق اور باطل کو. جو شخص دن رات اس چیز میں رہتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے, خوب لذتیں اڑاتے رہتے ہیں اور ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کے دل کی بینائی اور بصیرت کو قائم رکھیں. یہ دل کا جو حس پن ہے نا, دل میں محسوس ہو جانا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, دل کے اندر اندھیرا محسوس ہونا گناہ کرنے کے بعد, یہ بہت ہی اچھی علامت ہے. اس کے بعد توبہ کی توفیق ہونے لگتی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ, یہ بہت بڑے عالم اور زاہد اور حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد, فرماتے تھے کہ مجھے ایک درہم مشتبہ مال کا لوٹا دینا, شبہ جس میں مجھے ہو جائے کہ ایک درہم یہ شبہ والا ہے, پورا حلال نہیں ہے, یہ چاہے مجھے یہ ہدیے کے ذریعے سے ملے یا کسی اور کے ذریعے سے, زیادہ مجھے محبوب ہے 600,000 درہم خیرات کرنے سے. ایک شبے والا لقمہ پیٹ میں چلا گیا, اس کا کیا اثر ہوگا پھر؟ اس لیے آج ہماری حالت ایسی ہے, ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت پیدا نہیں ہوتی, اللہ سے محبت, اللہ کی طرف کھچاؤ پیدا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری غذا حلال نہیں ہے یا شبے والی ہے. ایک درہم مجھے شبے والا مل جائے تو میں اس کو واپس کرنا 600,000 درہم خیرات کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اب اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ مشتبہ اعمال کی کیا قدر ہے. افسوس کی بات ہے کہ لوگ تو حرام بھی نہیں چھوڑتے, پیسہ ملے بس جس طرح چاہے ملے, پیسہ آنا چاہیے. اور ہمارے بزرگان دین نے تو مشتبہ مال کو اس قدر برا سمجھتے تھے, تو دوستو کتنی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. برا مال کھانے سے بے حد خرابیاں نسل پیدا ہوتی ہیں, یہ انسان کا ہلاک کرنے والا چیز ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے, اور اس کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں, یعنی ان کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہے. بعض اعتبار سے ان کا حلال ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض اعتبار سے ان کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے, جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے, اور کم ہیں ایسے لوگ جو ان کو جانتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے عالم متقی ہیں جو اپنے علم پر اچھی طرح عمل کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے پرہیز کیا ہے, شبہ کی چیزوں سے بچا لیا ہے, اس نے اپنے دین کو بچا لیا ہے, یعنی اس کو عذاب دوزخ کے عذاب سے پناہ مل گئی, اس کو اپنی آبرو کو بچا لیا ہے. آبرو کیسے بچتی ہے؟ انسان باشرا ہے, حرام کام کرے گا تو سب لوگ باتیں بھی کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نہیں ہوتا پورے پرہیزگار, اللہ کے پرہیزگار بندوں میں شامل نہیں ہوتا, یہاں تک کہ چھوڑ دے اس چیز کو جس میں کچھ ڈر نہیں, بسبب اس چیز کے جس میں اندیشہ ہے. یعنی کوئی چیز بالکل حلال ہے اور کوئی کام مباح یعنی جائز ہے, مگر اس میں متوجہ ہونے سے اور ایسے مال کے کھانے سے کسی گناہ ہو جانے کا ڈر اور احتمال ہے, تو اس حلال مال کو بھی نہ کھاوے, اور ایسے جائز کام کو بھی نہ کرے. اس لیے کہ اگرچہ یہ کام کرنا اور یہ مال کھانا گناہ نہیں ہے, مگر اس کے ذریعے سے گناہ ہو جانے کا ڈر ہے. اور بھائی برے کام کا ذریعہ بھی برا ہوتا ہے نا. مثلا اچھا کھانے اور لباس میں مشغول ہونا جائز اور حلال ہے, جائز اور حلال ہے, مگر کیونکہ حد سے زیادہ لذتوں میں مشغول ہونے سے گناہوں کے ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو پرہیز کرنا چاہیے. ایسی حلال غذائیں، ایسی حلال چیزیں جو بظاہر تو حلال ہیں لیکن ان کے کرنے سے انسان گناہ کی طرف چلنے لگے، گناہ کی طرف چلنے لگے، تو پھر ایسے شخص کو ایسی حلال چیزیں بھی چھوڑ دینی چاہیے. کیونکہ مقصود وہ چیزیں نہیں ہیں، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور طیب کھانے والا بنا دے. دیکھیں حدیث پاک میں عجیب بات فرمائے، جو شخص محنت سے کماتا ہے، اللہ تعالیٰ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس مومن کو جو محنتی ہو اور پیشاور ہو، اور وہ اس شخص کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ کیا پہنتا ہے، یعنی محنت اور مشقت میں معمولی کپڑے پہنتا ہے. اتنی فرصت نہیں ہے اور ایسا موقع نہیں کہ جو کپڑوں کو زیادہ صاف رکھ سکے. سادگی کے ساتھ رہتا ہے، سادگی کے ساتھ رہتا ہے، لباس سادہ پہنتا ہے لیکن صاف ستھرا رہتا ہے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوست بناتے ہیں جو محنتی ہو، محنت سے کماتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 حصوں میں سے 9 حصے رزق تجارت میں ہیں، یعنی تجارت میں بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کو اختیار کرو. اگر تجارت کے لیے وسائل ہیں تو تجارت کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ 10 حصوں میں سے 9 حصے رزق تجارت میں اللہ نے رکھا ہے. بھائی اگر متقی شخص کے پاس مال ہے تو اس کو نقصان نہیں کرتا، جو حدیث پاک میں آتا ہے لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. غنا، مالداری ایسے شخص کو نقصان نہیں کرتی کہ جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے. دنیا کی جو محبت ہے، جو مال ہے، اگر یہ رکھنی ہے اپنے پاس تو اس کا منتر بھی سیکھ لے آدمی کہ کس طرح سے اس کے نقصانات سے بچنا ہے. مال کی محبت غالب نہ آنے پائے. جب زکوٰۃ کا وقت آئے تو اس وقت اگرچہ دل میں تکلیف ہوتی ہے مال دینے میں، لیکن اس تکلیف کو برداشت کر لے، اور جس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا. ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا دل نہیں چاہتا کہ اپنا مال جدا کروں، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اپنا مال اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. ایک تو دل کی تکلیف برداشت کر رہا ہے اور ایک اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہے. تو زکوٰۃ دیتے وقت تکلیف ہوتی ہے، ہونے دیں، اس تکلیف کو برداشت کر لیں اور اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کریں. مال کی محبت بری چیز ہے. کب؟ جب ہمیں اللہ سے غافل کر دیتی ہے، اللہ کے احکام سے غافل کر دیتی ہے. اب اتنا کما رہا ہے، اتنا کما رہا ہے، اتنا کما رہا ہے، زکوٰۃ دینے کی اس کو فکر ہی نہیں ہے. ادھر سے مصیبت، ادھر سے پریشانی، اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں پریشانیاں پریشانیاں. کہیں 10,000 چلے گئے، کہیں 20,000 چلے گئے، کہیں 1,00,000 چلا گیا، کہیں پورا کا پورا کنٹینر جو ہے وہ لاس میں چلا گیا. پریشانیاں تو پھر آئیں گی. انسان اس کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس سے جا رہا ہے، جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پہ نظر نہیں ہوتی. 2.5% صرف زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آدھا مال نکالو میرے راستے میں. سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنا کتنا کم رکھا ہے، صرف 2.5%، 2.5% زیادہ نہیں رکھا، اور باقی 97.5% اللہ نے بندوں کو دے دیا. لو بندو، تم اس سے خوب مزے اڑاؤ. لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جو شے اس کے پاس سے جاتی ہے اس کو اس کا غم زیادہ ہوتا ہے، جو اس کے پاس رہتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جو پاس ہے اس کی قدر نہیں ہے، جو چیز جا رہی ہے اس کا غم ہے. ارے بھائی، یہ بھی تو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی تو حکم فرما رہے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرو. اور یہ زکوٰۃ بھی تمہارے مال کی جو میل کچیل ہوتی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے ہے. ہماری ماں بہن بیٹیاں زیور ہے, برسوں برسوں ہو گئے زیور رکھا ہوا ہے لیکن کبھی زکات ادا نہیں کی. حدیثوں میں پڑھیں, کتابوں میں پڑھیں کتنا سخت عذاب ہوگا. یہ زیور ہم سنبھال کے رکھ رہی ہیں لیکن اس پہ زکات ادا نہیں کر رہی. ہمارے یہ کام زیور آئے گا کیا؟ کل کو پتا ہے کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اچانک انتقال ہو جائے, سب یہ دنیا میں رہ جائے گا. ایسی بھی ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں جنہوں نے کئی کئی برس دس دس سال کی زکات اپنا زیور بیچ کے ادا کی ہے. ایسا دل ہونا چاہیے مومن کا. اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے, اس کو مال نقصان نہیں کر سکتا. چاہے یہ لاکھوں کروڑوں میں مال اس کے پاس ہو لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتا اور یہ مال ذریعہ نہیں بنتا اللہ کی نافرمانی کا, تو ایسے شخص کے لیے مال نقصان نہیں کرے گا. یہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, یہ اور مال آئے گا تو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. سچا تاجر جو ایمانداری سے کام کرتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے تاجر نبیوں پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے, بالکل آپ بجا بالکل صحیح کہتے ہیں, کیونکہ حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا دین کے حکام پہ عمل کرنا ایسا ہوگا کہ جیسے اپنے ہاتھ میں آگ کے چنگارے رکھنا. مشکل کام ہے لیکن جو شخص برداشت کر لے گا اس کام کو تو بس اس کے لیے مزے ہی مزے ہوں گے. پھر اللہ کی رحمتیں رحمتیں نازل ہوں گی اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو فہم سلیم, عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے اور حلال کمائی اور طیب اور پاک مال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حرام سے اللہ ہم سب کو بچائے, ہماری اولاد کو بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ جینا مرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.